بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام میں بھی ایران, ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران کے روزنامہ رسالت کی کچھ اہم سرخیوں سے. شاعر اپنے اشعار سے دین اور انقلاب کی خدمت کریں, قائد انقلاب اسلامی. شام مغرب کی مداخلت عالمی شیطنت ہے, ڈاکٹر لاری جانی. صالحی نے ایرانی زائرین کی رہائی کے لیے قطر اور ترکی کی حکومتوں سے کوشش کا مطالبہ کیا. روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی جنوبی یمن میں خودکش حملے میں 42 ہلاک 37 زخمی کے ذیل میں لکھا ہے. یمن کے حکام نے بتایا ہے کہ اس ملک کے ابین صوبے میں گزشتہ روز ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 42 افراد ہلاک اور 37 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. خودکش حملہ آور نے ان قبائلیوں کو نشانہ بنایا جو فوج کے ساتھ مل کر ابین میں القاعدہ کے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق صوبے کے جعار شہر میں ایک جلوس جنازہ کے دوران خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا, جس کے سبب 37 افراد مارے گئے. ان میں سے 6 افراد کی لاشیں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئیں. دوسری جانب مشرقی ابین میں امریکہ کے ایک ڈرون طیارے کے حملے میں القاعدہ کے دہشت گردوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 3 دہشت گرد مارے گئے. شام کے بحران میں مغرب کا منفی کردار, یہ عنوان ہے روزنامہ رسالت میں شائع ہونے والے آج کے مضمون کا. پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات.
شام کے بحران میں مغرب کے منفی کردار کے سبب ہی کوفی عنان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. یہ ایسے عالم میں ہے کہ امریکہ, برطانیہ اور فرانس شام میں اپنے منفی اور تخریب کارانہ کردار کو جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ اور برطانیہ تو شام کی بد امنی میں براہ راست مداخلت کر رہے ہیں. ترکی کے ایدنیک اخبار کے مطابق امریکہ کی بدنام زمانہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی بلیک واٹر کے افراد ترکی کے سرحدی علاقوں میں سرگرم ہیں اور ہتائی صوبے سے شام میں دراندازی کر رہے ہیں. اس سے قبل مصر کے مشہور مصنف محمد حسنین ہیکل نے بھی کہا تھا کہ بلیک واٹر نے شام کے خلاف اندرون اور بیرون ملک کئی ہزار اہلکاروں کو سرگرم کر رکھا ہے. شام میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے کوفی عنان نے اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے مشن کے لیے وہ حمایت نہیں ملی جس کی ضرورت تھی, اور ان کے مشن کے سلسلے میں عالمی برادری میں بہت زیادہ اختلاف ہو رہا تھا. بنابراین وہ 31 اگست کو ختم ہونے والے اپنے مشن کی مدت میں توسیع کے خواہاں نہیں ہیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ شام میں حالات کو عسکریت پسندی کی جانب لے جانے کی کوشش اور سلامتی کونسل کے ارکان کے درمیان شدید اختلاف نے ان کی جانب سے سرگرم کردار ادا کرنے کے امکان کو معدوم کر دیا ہے, اور وہ اب اپنا مشن جاری نہیں رکھنا چاہتے. شام میں اسٹریٹجک امور کے ایک تجزیہ نگار سلیم حربا نے بتایا کہ قطر میں دمشق مخالف ایک سینٹر بنایا گیا ہے, جس میں امریکہ, فرانس, قطر اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے افراد اور اسی طرح بلیک واٹر کے اہلکار نیز شام کے مسلح مخالفین جمع ہوتے ہیں. شام میں حکومت مخالفین کی جانب سے استعمال ہونے والے پیش رفتہ ہتھیار اور شام حکومت کو گرانے کے لیے بلیک واٹر کی مداخلت کے ثبوت بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہیں باہری طاقتوں کی بھرپور مدد حاصل ہے.
ناظرین یہ تھا ایران کا روزنامہ رسالت. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. We'll be right back. حضر معمول پروگرام کے سلسلے میں باری ہے ہندوستانی اخبارات کی، جس کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہمارے ساتھی آصف خان منتظر ہیں. جی آصف خان، خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں آصف خان. ناظرین، آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر. پاکستانی حکومت کو بچانے کے لیے ماہر قانون کی میٹنگ طلب، احمد نژاد کو اسلامی تنظیم کانفرنس میں شرکت کی دعوت، اسرائیل میسائل شیلڈ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. ناظرین، روزنامہ صحافت میں ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، عنوان ہے مگر مچ کے آنسو، اور مراسلہ نگار ہیں ڈاکٹر ایم اجمل. ڈاکٹر ایم اجمل لکھتے ہیں، مصر میں عام انتخابات کے بعد صدارتی انتخابات میں اخوان کی جیت پر جس طرح دنیا بھر کے نام نہاد جمہوریت پسند مگر مچھوں کے آنسو بہا رہے ہیں، وہ ان کے منافق ہونے کی کھلی دلیل ہے. اگر جمہوریت اکثریت کی مرضی کا خیال کرنے کا نام ہے، تو انڈونیشیا، بنگلہ دیش، قزاقستان، ازبیکستان اور میانمار میں اس کو قبول کرنا اور غزہ اور قاہرہ میں اس پر انگلیاں اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر جمہوریت اکثریت کی مرضی کا نام ہے اور مصر اور غزہ کے عوام اپنی مرضی سے اخوان کو اس کے کھلے اسلامی ایجنڈے پر منتخب کرتے ہیں، تو دنیا بھر کے مگرمچھوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اخوان کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں ہے، اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ زندگی گزارنے والا نظام قائم کرنے کا ہمیشہ سے وعدہ کرتے آ رہے ہیں. اسی ایجنڈے پر عوام کی اکثریت نے انہیں منتخب کیا، تو اب امریکہ، یورپ اور ایشیا کے اسلام دشمن لیڈروں کی طرف سے انہیں کیوں وعظ و نصیحتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ نصیحتیں کرنے والے کیوں بھول رہے ہیں کہ پورے یورپ میں آج مختلف عنوانات کے تحت اقلیتوں اور مہاجرین پر مظالم ہو رہے ہیں؟ ڈاکٹر ایم اجمل آگے لکھتے ہیں، ایک طرف تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ پرامن طریقے سے تبدیلی لاؤ، تشدد نہ اختیار کرو، بیلٹ اختیار کرو، بلٹ مت استعمال کرو، اور اب جب وہ اسلام کا نام لے کر بیلٹ کے ذریعے ہی جیت کر اقتدار میں آ رہے ہیں، تو الجیریا کے 19 سال پرانے ملٹری کے ہتھ کنڈے کو مصر میں دہرانے والے جمہوریت کے علمبردار کس منہ سے بنتے ہیں؟ آئے ناظرین روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ترکی حکومت کا تختہ پلٹنے کی سازش، 40 فوجی افسر معطل. بشار الاسد کی حمایت میں آسٹریلوی شہر سڈنی میں مظاہرہ. تیل کے معاملے پر شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان کے درمیان سمجھوتا طے. ناظرین روزنامہ انقلاب میں اداریہ شائع ہوا ہے، عنوان ہے نئے وزیر مالیات سے توقعات. پرنب مکھرجی کے صدر جمہوریہ بن جانے کے بعد ان کے جانشین اور نئے وزیر مالیات کی حیثیت سے پی چدمبرم کا انتخاب غیر متوقع نہیں ہے. وہ پہلے بھی وزیر مالیات کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، اس لیے امید یہی تھی کہ اس قلمدان پر پہلا حق انہی کا تصور کیا جائے گا. اخبار آگے لکھتا ہے، پی چدمبرم نے اس سے قبل جس وقت وزارت مالیات کو خیر باد کہا تھا، اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں کافی فرق ہے. صنعت و تجارت کا برا حال ہے، شرح نمو کم ہو چکی ہے، بے روزگاری اور افراط زر بڑھ رہا ہے. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ادارے، جو کل تک وطن عزیز کے تعلق سے بہت خوش گمان تھے، اچانک ہمارے معاشی ساکھ پر سوالیہ نشان لگانے لگے ہیں. ٹائم میگزین وزیراعظم کو انڈر ایچیور قرار دے چکا ہے، حتیٰ کہ صدر امریکہ اوباما نے ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو ہدف بنا کر گویا ملک کے پالیسی سازوں اور پالیسی نافذ کرنے والوں کی کارکردگی پر تنقید کی ہے. پرنب مکھرجی پر الزام تھا کہ ان کا طریقہ کار پاپولسٹ تھا، یعنی وہ سیاسی مفادات کے آگے معاشی مفادات کو قربان کر دیا کرتے تھے. معاشی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو پاپولسٹ اپروچ ترک کر کے سخت قدم اٹھانے ہوں گے، یعنی ایسے اقدامات جن سے عوام کو بھلے ہی تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے لیکن معیشت مستحکم ہو، تاکہ طویل مدت میں عوام بھی فیضیاب ہو سکیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں ہی نقطہ نظر کو بالائے طاق رکھ کر درمیانی راہ نکالی جائے. ناظرین اخبار مشرق کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کی حالت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ، صدر اوباما نے باغیوں کی مدد کے لیے سی آئی اے کو شام بھجوا دیا. اسرائیل کو لگتا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنی حیثیت بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ میں اکثریت مل جائے گی. ناظرین روزنامہ اخبار مشرق میں ایک مضمون شائع ہوا ہے، عنوان ہے امریکہ اور عالم اسلام. مضمون نگار ہیں خالد شیخ. خالد شیخ لکھتے ہیں، اوباما نے دنیا پر کوئی نئی جنگ نہیں تھوپی، لیکن شمالی اور مشرقی افریقہ اور مشرق وسطی کے مسلم ممالک میں عرب بہار کے نام سے حکومت وقت کے خلاف پھیلی عوامی بے چینی کا پورا فائدہ اٹھایا ہے. یہی نہیں، امریکہ کے ڈرون طیاروں نے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر افغانستان، پاکستان، صومالیہ اور یمن میں خاک و خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس میں شہری ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے. اب امریکہ کی نظریں تیل اور گیس کے وسائل سے مالا مال شام اور ایران پر ہیں، جنہوں نے اس کی بالا دستی اور دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. خالد شیخ آگے لکھتے ہیں، ایران سے امریکہ کی دشمنی کا آغاز مذہبی رہنما علامہ آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں ایرانی شہنشاہ رضا شاہ پہلوی کی معزولی کے بعد ہوا تھا۔ تب سے اب تک امریکہ ایران پر متعدد پابندیاں عائد کرتا چلا آ رہا ہے۔ موجودہ تنازع کی بنیاد ایران کا پرامن جوہری پروگرام ہے، جسے بہانہ بنا کر اسرائیلی اور امریکہ حملہ کرنے اور اسے دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ لیکن امریکہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کی ضرب اسرائیل پر پڑے گی جو تقریباً 200 ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہے۔ شام اور عراق کی جوہری تنصیبات پر حملے کا مجرم ہے، اور ایران کے نیوکلیائی سائنسدانوں کی ہلاکت میں بھی اس کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ اوباما نے اوائل اقتدار میں جو کچھ کہا تھا اس پر ان کا قائم نہ رہنا اس دوہرے معیار کو ثابت کرتا ہے جس کے لیے امریکہ مشہور ہے۔ ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
شکریہ آپ کا آصف۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس حصے میں پیش خدمت ہیں روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں۔ حق و باطل کی جنگ میں لا تعلق نہیں رہا جا سکتا، قائد انقلاب اسلامی۔ ایران بڑی مہارت سے پابندیوں کو ناکام بنا دے گا، وال اسٹریٹ جرنل۔ اور فرانس میں مسلمانوں نے اسلاموفوبیا کے خلاف مظاہرہ کیا۔ روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی تل ابیب کی سڑکوں پر نتنیاہو حکومت کے خلاف وسیع مظاہرے کے ذیل میں لکھا ہے۔ دسیوں ہزار اسرائیلیوں نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف تل ابیب میں مظاہرے کر کے ایک بار پھر سماجی انصاف کے قیام کا مطالبہ کیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق دسیوں ہزار اسرائیلی سنیچر کی رات اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے سامنے جمع ہوئے، اور انہوں نے اسرائیل میں جاری سماجی ناانصافیوں کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ سوشل جسٹس نامی تحریک کی اپیل پر ہونے والے ان مظاہروں میں شریک لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی ایک چوتھائی آبادی پوری طرح سے غربت میں ڈوبی ہوئی، اور حکومت ان کی جانب بالکل بھی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ دوسری جانب ان مظاہروں کا ایک دوسرا سبب ایران کے خلاف اسرائیل کی شدت پسندانہ پالیسیوں پر اعتراض کرنا بھی تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی برائے امن و مساوات کے ایک رکن گیڈن راز نے کہا کہ ہم ایران کے خلاف نتنیاہو حکومت کی ماندانہ پالیسیوں پر اعتراض کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایسا ملک ہے جس نے 200 برسوں سے کسی بھی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا ہے۔ روزنامہ کیہان نے فلوجہ میں امریکہ کا جرم عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
وقت گزرنے کے ساتھ ہی ساتھ عراق کے فلوجہ شہر میں عوام کے خلاف امریکہ کے غیر انسانی جرائم کے نئے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ سن 2004 میں امریکی فوجیوں نے فلوجہ میں ان جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ امریکی فوج کے غیر انسانی اور وحشیانہ حملے میں 300,000 عام شہری بے گھر ہو گئے تھے، اور اس شہر کی اکثر عمارتیں زمین بوس ہو کر رہ گئی تھیں۔ البتہ یہ صرف ظاہری مشکل تھی، اور اس سے بڑا المیہ وہ تھا جس کی کسی کو خبر نہ تھی۔ امریکیوں نے اس حملے میں سفید فاسفورس جیسے ممنوع ہتھیاروں کو استعمال کیا تھا، جس کے سبب اس شہر کے ماحولیات اور لوگوں کے جینیات تک میں تبدیلی آ گئی۔ اس وقت فلوجہ میں ناقص بچوں کی پیدائش کی شرح دیگر علاقوں کی نسبت 5 گنا زیادہ ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے کہ یہ المیہ امریکہ کی جانب سے غیر روایتی اور ممنوع ہتھیاروں کے استعمال کے سبب ہی وجود میں آیا ہے۔ واشنگٹن کے حکام نے بھی آخرکار اس بات کا اعتراف کر ہی لیا ہے کہ انہوں نے نام نہاد چھاپا ماروں کو ان کے ٹھکانوں سے باہر نکالنے کے لیے فلوجہ میں سفید فاسفورس کا استعمال کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس صدام کے زمانے میں سفید فاسفورس کو کیمیائی اسلحے کا نام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے فلوجہ پر اپنے حملوں میں ہلکے یورینیم والے بموں کا بھی استعمال کیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اس شہر میں دیگر شہروں کی نسبت ریڈیو ایکٹیویٹی کی شرح بڑھ گئی ہے۔ عراقی ڈاکٹروں کے مطابق فلوجہ میں دو سر والے اضافی انگلیوں والے، بغیر پسلیوں والے اور دماغی امراض میں مبتلا بہت سے بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ یورینیم پانی، مٹی، غذائی اشیاء اور ہوا کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی اس قسم کے غیر انسانی کارکردگی کے باوجود اپنے آپ کو انسانی حقوق کا حامی کہہ سکتا ہے؟
ایک مختصر بریک لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت محمود، پروگرام کے سلسلے میں باری ہے پاکستانی اخبارات کی، چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں ہمارے ساتھی منتہا منتظر ہیں۔ جی منتہا، خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی اخبارات کا جائزہ کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان منتہا کاظمی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم تذکرہ کریں گے روزنامہ ایکسپریس کی اہم سرخیوں کا۔ حکومت توہین عدالت قانون خط لکھنے کے فیصلے چیلنج کرے گی۔ صدر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، لوڈ شیڈنگ نازک ایشو بن چکا، کوئی غفلت نہ کی جائے صدر زرداری۔ یوم بدر آج مذہبی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اور اب بات کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع مقالے کی، جس کے مقالہ نگار ہیں سعد اللہ خان برق اور مقالے کا عنوان ہے سوالات کی الف لیلا۔ ناظرین، مقالہ نگار مذہب اور سائنس کے رشتے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ مذہب اور سائنس دونوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ تو دیکھنا لازم ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان آخر کار رشتہ کیا ہے، آیا یہ دونوں قطعی ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا ان کے درمیان کوئی پل بھی ہے، اور اگر وہ پل ہے تو وہ کیا ہے۔ مقالہ نگار ایک عیسائی پادری کی بات کرتے لکھتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ مذہب اور سائنس کے درمیان فرق یہ ہے کہ مذہب پہلے عقیدہ رکھتا ہے، بعد میں اس کے لیے دلائل و شواہد ڈھونڈے جاتے ہیں، جبکہ سائنس پہلے تجربہ، مشاہدہ اور دلیل ڈھونڈتی ہے اور ثابت ہونے پر مانتی ہے۔ تاہم اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں دین یا مذہب کا تعین کرنا ہوگا کہ کون سی چیز مذہب ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ صدیوں کی تاریخیوں نے مذہب کا چہرہ مسخ کر دیا ہے اور اس کے اصلی خد و خال نظر ہی نہیں آتے۔ جی ہاں ناظرین، اور اب تذکرہ کریں گے ہم روزنامہ جنگ کی اہم سرخیوں کا۔ افغان حکومت کے عناصر پاکستانی حکومت گرانے کے لیے فضل اللہ کی مدد کر رہے ہیں رحمان ملک۔ پاکستانی نیورو سرجن دنیا بھر کے ایتھلیٹس کا پسندیدہ ڈاکٹر بن گیا۔ کینسر کے طریقہ علاج کیمو تھراپی مرض کو بڑھا سکتا ہے ماہرین۔ جی ہاں ناظرین، تذکرہ کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع ایک اہم خبر کا۔ خبر کی سرخی کے مطابق پاکستان اور ایران خطے میں امن کو یقینی بنائیں گے نیر بخاری۔ خبر کی ذیل میں لکھا ہے کہ پاکستانی سینٹ کے چیئرمین سید نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان تنازع کشمیر کا مذاکراتی عمل چاہتا ہے۔ ایران کی مجلس شورا سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران خطے کے دو اہم ممالک ہیں جو پورے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان اور ایران اہم علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے قریبی تعاون کر رہے ہیں، تاہم پارلیمانی تعلقات کے حوالے سے نیر بخاری کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ان کی پارلیمان کے درمیان قریبی تعلقات نہایت ضروری ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، تاہم ایرانی پارلیمنٹ اس زمن میں بھرپور تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی تمام ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ بات کریں گے روزنامہ پاکستان کی اہم سرخیوں سے۔ بلوچستان کا مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ فوری حل ہو جائے، سید نوید قمر۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے پر چناب میں سیلاب، حافظ آباد کے سات دیہات زیر آب آ گئے۔ ووٹر انتخابی شیڈیول تک اپنا حلقہ تبدیل کرا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا انتخابات میں ایس ایم ایس سروس استعمال کرانے کا فیصلہ۔ لندن اولمپکس ہاکی ایونٹ، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 5-4 سے شکست دے دی۔ نظر ڈالیں گے روزنامہ پاکستان سے انتخاب کیے گئے مقالے پر، جس کے مقالہ نگار ہیں نوید خان اور مقالے کا عنوان ہے صوبائیت نہیں پاکستان اور پاکستانیت۔ ناظرین مقالہ نگار ماہ اگست کے حوالے سے بات کرتے لکھتے ہیں کہ اگست کے اس بابرکت مہینے میں رمضان بھی ہے اور وطن عزیز پاکستان بھی 14 اگست کو اپنی زندگی کے 65ویں برس میں داخل ہو رہا ہے. تاہم پاکستان نے ان برسوں میں کیا کھویا کیا پایا اس کا احاطہ کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ملک جو کہ پاکستان کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا آج صوبائیت کے تقاضے سے ہل رہا ہے. تاہم یہ فرقہ واریت کا بیج کس نے بویا یہ تو معلوم نہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ فی الحال ہم نئے صوبوں کے قیام کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری معیشت اس وقت نئے صوبوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. مزید یہ کہ پاکستان کو فی الوقت جن خطرات کا سامنا ہے ان کے باعث بھی یہ حصول ناممکن ہے. ناظرین مقالہ نگار پاکستانی قوم کو پیغام دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آج ہماری سلامتی صوبائیت میں نہیں بلکہ پاکستانیت میں ہے. پاکستان اور پاکستانیت کی سوچ ہی ہمیں ایک ہجوم سے ایک قوم میں تبدیل کر سکتی ہے. ہمیں اپنی صوبائیت کی سوچوں سے باہر نکل کر صرف پاکستانی بننا ہوگا، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. خدا پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. جی ہاں ناظرین، اور اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہی اسلام آباد اسٹوڈیوز کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. واپس جائیں گے ہم تہران اسٹوڈیو منتہا کاظمی کی جانب سے. خدا حافظ.
بہت شکریہ، خدا حافظ آپ کا. جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ باری ہے. بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹونوں کی تو ملاحظہ فرمائیں. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آج کا جائزہ بھی آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام سے کے لیے اپنی میزبان ناہید انور یا ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.